ये बयान पेश किया जा रहा है मुफ्ती अहमद खानपुरी .com की तरफ से।
चलिए
الله أكبر.
Allah'a emanet olun. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا محمد وآله وأصحابه أجمعين، وبالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه، قال: باب قول الله: وندعو الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد: القسطاس والعدل بالرومية. ويقال: القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. وبه قال: حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فزيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. یہ بخاری شریف کا آخری باب ہے، اور آخری کتاب جیسا کہ اکثر شرح کا رجحان ہے کتاب التوحید ہے. نصفی کے نسخے میں تو خالی کتاب التوحید ہے، اور اکثر نے اسی پر اکتفا کیا ہے، اور مستملی کی روایت کے اندر کتاب التوحید والرد علی الجہمیت وغیرہ اس کا اضافہ ہے. اور پہلا باب جیسا کہ آپ پڑھ چکے ہیں، کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس آخری باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وزن اعمال کے مسئلے کو پیش کیا ہے. ترجمۃ الباب جو ہے اس کی مناسبت کتاب کے ساتھ، یہ کتاب التوحید پہلی کتاب تھی، کتاب الایمان، اس میں تو انہوں نے تمام امور ایمان اور ایمان کی شاخوں پر ایجابی پہلو سے بحث کی تھی، اور یہ کتاب التوحید ہے، یہ گویا تفنن ہے، تعبیر کا ایک دوسرا انداز ہے. اس میں انہوں نے ایمان کی جو ہے چیزوں پر سلبی پہلو سے بحث کی ہے، کون کون سی چیزیں جو ہے ایمان میں نہیں ہونی چاہیے ان کو بیان کیا ہے. اسی اعتبار سے گویا کتاب کا کی جو شروعات ہے وہ ابتدا اور انتہا دونوں میں بھی مناسبت قائم ہو جاتی. بہرحال یہ آخری کتاب جو ہے کتاب التوحید، اس کے ساتھ اس آخری باب کو کیا مناسبت ہے؟ تو توحید سے مراد یہاں اہل سنت والجماعت کی توحید ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات دونوں کا اقرار اور اثبات. ایک توحید جہمیہ کی ہے، جس کے اوپر رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری کتاب کو قائم فرمایا ہے یہاں آخر کے اندر. جہمیہ صرف اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کا اثبات کرتے ہیں جبکہ صفات کا انکار کرتے ہیں. ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے لیے اگر صفات کو مانا جائے گا تو تعدد وجبا تعدد آلیہ لازم آئے گا, کئی خداؤں کو ماننا, گویا جتنی صفات مانیں گے اتنے خدا بڑھتے جائیں گے, اور اسی اعتبار سے وہ اپنے آپ کو اصحاب التوحید کہتے ہیں, گویا اپنی توحید کی شان کو ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے صفات کا ہی انکار کر دیا. اسی پر رد کرنے کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پوری کتاب التوحید کو یہاں پیش کیا ہے. اور چونکہ مسائل یہاں عقائد سے تعلق رکھنے والے ہیں, اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور صفات کا اثبات اور اقرار ہے, تو عقائد کے اثبات کے لیے دلائل قطعیہ کا ہونا ضروری ہے. اسی لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر باب کے اندر ایک یا اس سے زیادہ آیتوں کو بھی پیش کرنے کا اہتمام کیا ہے. ویسے احادیث جو پیش کی ہیں وہ احادیث کے مجموعے کے اعتبار سے جو ہے انہوں نے اس کو صفات کو ثابت کیا ہے مجموعی طور پر. وہ تمام خبر احاد مل کر کے گویا جو ہے اس صفات کو ثابت کرتی ہیں. بہرحال کہنے کا حاصل یہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب التوحید کے اندر اہل سنت والجماعت کی توحید کو بیان کرنے کا اہتمام کیا ہے, جو اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات اور صفات دونوں کا اثبات اور اقرار کرتے ہیں, اور صفات میں بھی دونوں قسم کی صفتیں, صفات ذات اور صفات افعال. اور یہ وضع میزان جو ہے وہ صفات افعال کے قبیل سے ہے. اس لیے یہ باب وَنَدَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ کو کتاب التوحید کے ساتھ بئی معنی مناسبت ہو جائے. یہ تو عام شراح کا جو ہے کہنا ہے. اسلاف میں سے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اور ہمارے اکابر میں سے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کے اندر تلاوت اور مطلوع کا مسئلہ بیان کیا ہے, جس مسئلے میں ان کو آزمائش پیش آئی تھی, لفظی بالقرآن مخلوق والا مسئلہ جس کی تفصیل شروع کتاب میں آپ کو بتائی جا چکی ہے. تو تلاوت یہ بندے کا فعل ہے, جو واقع ہو رہا ہے کتاب اللہ کی قرآن کے اوپر, تو قرآن جو ہے وہ مفعول بہی ہے, تلاوت فعل ہے بندے کا. تو تلاوت جو ہے بندے کا فعل ہونے کی وجہ سے بندہ جس طرح مخلوق ہے اس کے افعال بھی مخلوق ہیں. رہی کتاب قرآن, وہ تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, تو تلاوت کا تو وزن ہوگا بندے کا فعل ہونے کے اعتبار سے, باقی کلام الہی جو ہے بھلا اس کا تو کہاں وزن کیا جا سکتا ہے. تو بہرحال ان کے نزدیک تو اس آخری باب کا مقصود تلاوت اور مطلوع کے فرق کو واضح کرنا ہے, لیکن جمہور شراح جو ہے یہاں کہتے ہیں کہ امام بخاری وضع میزان کو بتلانا چاہتے ہیں, اور معتزلہ جنہوں نے میزان کا انکار کیا ہے ان کی تردید کرنا چاہتے ہیں. میزان یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کی جمع ہے موازین, اور اردو میں اسی کا ہم ترجمہ کرتے ہیں ترازو, وہ آلہ جس کے ذریعے سے چیزوں کا وزن معلوم کیا جاتا ہے, ان کی مقدار معلوم کی جاتی ہے. تو قیامت کے روز باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ ترازو رکھیں گے وہاں میدان حشر میں, اور اس ترازو کے ذریعے سے بندوں کے اعمال کی مقدار اور ان کا وزن معلوم کیا جائے گا. اب معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اعمال وہ تو ایک مانوی چیز ہے، از قبیل آراز ہے، جس کا اپنا کوئی جسم نہیں ہے. جسم نہیں ہے تو پھر کون کیا چیز؟ اعمال کو ہم ترازو کے پلڑے میں کیسے رکھیں گے؟ ترازو کے ذریعے سے کسی چیز کی مقدار اور وزن کو معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پلڑے میں اس چیز کو رکھا جائے. اس کے لیے اس کے واسطے جسم کا ہونا اور اس چیز کا مجسم ہونا ضروری ہے، اور اعمال کا کوئی جسم نہیں ہے، اس لیے اس کو تولا نہیں جا سکتا ہے. ایک تو دلیل ان کی یہ ہے کہ وہ از قبیل آراز ہیں، خود قائم نہیں ہے، دوسری چیز کے تابع ہو کر کے وہ پائے جاتے ہیں. مناطقان ہیں، جیسا کہ آپ نے علم منطق کے اندر پڑھا ہے، موجودات کو مختلف کلیات کے اوپر تقسیم کیا ہے. تو گویا موجود کی دو قسمیں آپ نے پڑھی ہوگی، جوہر اور ارض. جو اپنی ذات سے قائم ہو اس کو تو جوہر کہا جاتا ہے، اور جو اپنی ذات سے قائم نہ ہو بلکہ اس کا وجود کسی دوسری چیز کے تابع ہو تو اس کو ارض کہا جاتا ہے. اب جیسے کہ یہ کتاب ہے تو یہ جوہر ہے، اپنی ذات سے قائم ہے، اور اس کتاب کے اندر لمبائی چوڑائی، تو یہ لمبائی اور چوڑائی جو ہے، طول اور عرض، یہ ایک ایسی چیز ہے جو اپنی ذات سے قائم نہیں ہے. کبھی بھی کہیں بھی آپ طول اور عرض کو اگر سمجھانا چاہیں گے تو وہ کسی نہ کسی چیز کے ضمن کے اندر پایا جائے گا. الگ سے آپ طول کو، لمبائی کو کسی کے سامنے پیش کر کے کہیں یہ لمبائی ہے، یہ چوڑائی، یہ نہیں ہو سکتا. تو بہرحال یہ از قبیل آراز ہیں اعمال، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اس کو نہ ترازو میں رکھا جا سکتا ہے نہ تولا جا سکتا ہے. ایک تو اس لیے انہوں نے کہا کہ یہاں ترازو مراد نہیں ہے. لفظ میزان تو استعمال کیا گیا، میزان کی جمع موازین، لیکن اس سے مراد جو ہے وہ باقاعدہ وہ آلہ جو چیزوں کی مقدار اور وزن معلوم کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے، وہ آلہ مراد نہیں ہے، بلکہ اس کا معنی مجازی، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے روز انصاف سے کام لیں گے. اقامت عدل مراد لیا گیا. ایک تو ان کی دلیل یہ ہے کہ وہ آراز کے قبیل سے ہے، دوسری دلیل یہ ہے کہ بھائی ترازو میں کسی چیز کو رکھ کر کے اس کی مقدار یا وزن معلوم کرنے کی ضرورت اس شخص کو ہوا کرتی ہے جس کو مقدار اور وزن کا علم نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ تو سب کچھ جانتے ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے کہ وہ ترازو کے اندر بندوں کے اعمال رکھ کر کے ان کی مقدار کو معلوم کریں. وہ تو ترازو میں رکھے بغیر بھی سب کچھ جانتے ہیں. وہاں تحصیل حاصل ہے، اس لیے وہ دوسری دلیل، کیونکہ وہ ہر چیز کو عقل سے پرکھنے کا کام کرتے ہیں. شریعت کے مسائل کو بھی انہوں نے اپنی عقل ہی کے ذریعے سے جو ہے پرکھنے کی کوشش کی ہے. تو بہرحال قرآن اور حدیث میں جہاں لفظ میزان آیا ہے یا جمع کا صیغہ موازین استعمال ہوا ہے، تو اس کا مصداق انہوں نے ترازو، وہ جو آلہ کسی چیز کا کی مقدار یا وزن معلوم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ مراد نہیں لیا، بلکہ اس کا معنی مجازی یعنی اقامت عدل مراد لیا ہے. جبکہ اہل سنت والجماعت کہتے ہیں نہیں، قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی موازین اور میزان آیا ہے اس سے مراد باقاعدہ وہ آلہ ہے. جیسے کہ دنیا میں آلہ ہوا کرتا ہے جس کے ذریعے سے، ترازو کے ذریعے سے چیزوں کی مقدار اور اس کا وزن، اس کی کمی بیشی کو معلوم کیا جاتا ہے، وہ آلہ مراد ہے. قیامت کے روز اللہ تبارک تعالیٰ میدان حشر میں ترازو رکھیں گے، اور اس ترازو میں باقاعدہ جو ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کے اعمال کی مقدار اور اس کا وزن معلوم کیا جائے گا. اسی لیے اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ ترازو باقاعدہ ایک محسوس چیز ہے، جس کے اندر دو پلڑے ہیں، کانٹا ہے، جس کے ذریعے سے چیزوں کی مقدار اور وزن معلوم کیا جا سکتا ہے، اور اسی پر تمام اہل سنت والجماعت متفق ہیں. یہ اس سلسلے میں گویا سب کا اتفاق ہے. جبکہ معتزلہ کہتے ہیں یہ کوئی ایسی کوئی ترازو ورازوانی ہوگی, بلکہ اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لیں گے. اسی اقامت عدل کو لفظ میزان سے تعبیر کیا گیا ہے. یہ باب قائم کر کے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ معتزلہ کے نظریے کی تردید کرنا چاہتے ہیں اور اہل سنت والجماعت کا جو عقیدہ ہے اس کو ثابت کرنا چاہتے ہیں, گویا بتلانا چاہتے ہیں کہ نہیں, باقاعدہ ایک ترازو ہوگی, اس ترازو کے اندر جو ہے اعمال کو کی مقدار, اس کا وزن اس کے ذریعے سے معلوم کیا جائے گا. وہاں خالی اقامت عدل مجازی معنی مراد نہیں ہے. یہ تو گویا اسی کے لیے یہ باب وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. اب یہاں لفظ موازین قرآن پاک کی آیت کے اندر ہے, یہ جمع کا صیغہ ہے, اس کی واحد ہے میزان. ویسے موزون کی جمع بھی موازین آتی ہے, لیکن یہاں ندعو الموازین کے اندر اس کو موزون کی جمع قرار نہیں دیا جا سکتا, میزان کی جمع یہاں متعین ہے. ہاں دوسری جگہ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ یا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ, وہاں بھی موازین جمع کا صیغہ آیا ہے, وہاں اس کو موزون کی جمع اگر قرار دیں تو ممکن ہے کہ قرار دیا جا سکتا ہے, لیکن یہاں ایک وہ میزان کی جمع والا معنی متعین ہے کہ ہم انصاف کی ترازویں رکھیں گے قیامت کے دن, باری تعالیٰ فرماتے ہیں. گویا یہ موازین جمع کا صیغہ یہاں استعمال کیا گیا ہے. اب جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا تو سوال پیدا ہوا کہ ترازو ایک ہیں یا کئی ہیں, متعدد ہیں. تو لفظ کے ظاہر کو دیکھتے ہوئے امام رازی رحمۃ اللہ علیہ اس طرف گئے ہیں کہ یہاں کئی ترازویں ہیں, جیسا کہ یہ جمع کا صیغہ اس پر دلالت کرتا ہے. انہوں نے اسی کو اختیار کیا ہے. چنانچہ یہ کئی ترازویں ہیں, تو یہ کئی ترازویں ہیں کیوں, کس اعتبار سے؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے, مختلف عمل کرنے والوں کے اعتبار سے. جتنے انسان ہیں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے سے لے کر قیامت کے آخری انسان تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے, تمام کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازو, بے حد و حساب ترازویں ہوں گی, ہر انسان کے لیے, ہر عمل کرنے والے کے لیے الگ ترازو. یہ حضرت حسن بصری کا اثر ہے. تو گویا یہاں ترازو کا متعدد ہونا عاملین کے اعتبار سے, عمل کرنے والے جتنے ہیں ترازویں بھی اتنی. دوسرا قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ ترازو کے اندر جو تعدد ہے اعمال کے اعتبار سے, الگ الگ قسم کے اعمال کو تولنے کے لیے الگ الگ ترازو استعمال کی جائے گی. نماز کو تولنے کے لیے الگ, زکوٰۃ کے لیے الگ, روزے کے لیے الگ. جیسے دنیا میں سونا تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے, غلہ تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے, لکڑیاں تولنے کی ترازو الگ ہوتی ہے, اس طرح گویا مختلف اعمال کے لیے مختلف ترازو ہیں. چنانچہ قرآن پاک کی آیت فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ, اس سے گویا استناس کیا جا سکتا ہے کہ جس کے گویا ترازویں تولیں, جس کی تولی جانے والی چیزیں کیا ہوئی, بھاری ہوئی. تو تولی جانے والی معلوم ہوا اس کے ہر ہر عمل کے لیے الگ الگ ترازو ہوگی. اس آیت سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ہر عمل کے تولنے کے لیے الگ ترازو, یہ جمع کا صیغہ اس لیے لائے. یہ تو امام رازی رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک تھا کہ یہاں کئی ترازویں ہوں گی قیامت کے روز. لیکن حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اور انہوں نے اس کو اکثر حضرات اہل علم کا قول قرار دیا ہے, کہ کئی نہیں ایک ہی ترازو ہوگی اور اسی میں تمام لوگوں کے اعمال اور تمام قسم کے اعمال کو تولا جائے گا. چنانچہ شارح بخاری حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے. اب اس کو جب راجح قرار دیا گیا تو اس کا مطلب ہوا کہ ترازو ایک. اب سوال پیدا ہوا کہ ترازو جب ایک ہے تو قرآن پاک میں اس کے لیے جمع کا صیغہ کیوں لایا گیا؟ فَنَدَوُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ, یہ جمع کا صیغہ اس کے لیے استعمال کیا گیا, کیا وجہ ہے ترازو ایک ہونے کے باوجود؟ تو اس کے بھی مختلف جوابات دیے گئے ہیں. ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے کہ اس ترازو کی عظمت اور بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے, وہ ترازو تو ایک ہے لیکن اتنی بڑی ترازو ہے, اتنی بڑی ترازو ہے کہ اس کی بڑائی کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے لیے صیغہ استعمال کیا جمع کا. چنانچہ اس کی عظمت کے سلسلے میں ابو القاسم لالکائی نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ وہ اتنی بڑی ترازو ہوگی کہ اس کے ایک پلڑے میں تمام زمین و آسمان اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب سما جا سکتا ہے. اس سے اس ترازو کی عظمت اور اس کی بڑائی کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے. تو باوجود ایک ترازو ہونے کے اس کی عظمت اور بڑائی کے پیش نظر اس کے لیے صیغہ لائے کون سا؟ جمع کا. ایک تو وجہ ترازو ایک ہونے کے باوجود جمع کا صیغہ لانے کی یہ بتلائی گئی ہے. دوسری وجہ یہ بتلائی گئی ترازو تو ایک ہے لیکن تمام انسانوں کے اعمال اس میں تولے جائیں گے. گویا تمام انسانوں کے اعمال تولے جائیں گے, اس اعتبار سے یہاں جمع کا صیغہ, گویا ایک ترازو ہونے کے باوجود کئی ترازوؤں کا کام دے گی, وہ کئی ترازویں جو کام دیتی ہیں وہ ایک ترازو ہو کر کے وہ کام دے گی, اس معنی کر کے اس کو جمع کا صیغہ. یا ہر قسم کے اعمال اس کے اندر تعدد اعمال کے اعتبار سے جمع کا صیغہ لائے. بہرحال ایک ترازو ہونے کے باوجود جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا, اس کی بھی تین توجیہات کی گئی ہے. اب یہ ندعو الموازین القسط, لفظ القسط جو ہے یا ترکیب کے اندر کیا واقع ہے؟ تو ایک تو اس سلسلے میں کہا گیا کہ وہ صفت ہے لفظ موازین کی, کہ ہم انصاف کی ترازویں قائم کریں گے قیامت کے دن میں. تو اب سوال پیدا ہوا کہ یہ صفت ہے قسط اور موازین موصوف ہے, اور موصوف جمع کا صیغہ ہے, اور صفت جو ہے وہ واحد ہے, اور نحو میں آپ نے قاعدہ پڑھا ہوگا موصوف صفت کے اندر وحدت تثنیہ اور جمع کے اعتبار سے موافقت ہونی چاہیے. موصوف اگر جمع ہے تو صفت بھی جمع کا صیغہ ہونا چاہیے. تو یہاں موصوف جمع کا صیغہ ہے, صفت واحد کا صیغہ کیسے بن سکتا ہے؟ اس کا جواب دیا گیا کہ واحد کا جو صیغہ ہے لفظ قسط وہ مصدر ہے, اور مصدر اگر ہو تو وہ واحد تثنیہ جمع تینوں کی صفت بن سکتا ہے. ایک جواب تو یہ دیا گیا. دوسرا جواب یہ بھی دیا گیا کہ یہاں پر محذوف ہے مضاف, اصل میں یوں ہے وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ ذَوَاتِ الْقِسْطِ, ہم رکھیں گے اسی ترازویں جو انصاف والی ہوں گی. لفظ ذوات جو مضاف ہے وہ یہاں محذوف ہے, ذوات القسط. تو ذوات مضاف اور قسط مضاف الیہ مل کر کے وہ صفت ہوئی کس کی؟ موازین کی. اب ذوات بھی جمع ہے جیسے موازین جمع ہے, تو صفت اور موصوف میں جمع ہونے کے اعتبار سے توافق پایا گیا, اب کوئی اشکال نہیں ہے. اور بعض حضرات فرماتے ہیں لفظ قسط جو ہے یہاں پر مفعول لہو ہے, یعنی صفت نہیں. ندعو الموازین القسط لأجل القسط, ہم ترازویں رکھیں گے قیامت کے روز کائے کے لیے؟ انصاف کو قائم کرنے کے لیے. یہ مفعول لہو ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر نصب آیا ہے. لیوم القیامہ, لیوم القیامہ لام جو ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن قتیبہ کا قول نقل کیا ہے یہ فی کے، ویسے تو یہاں پانچ قول اعلام کے سلسلے میں، لیکن اس فی کے معنی میں لیے جانے والے قول کو بہتر قرار دیا گیا ہے، فی یوم القیامہ، قیامت کے دن میں. وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. اب اس باب کے عنوان کا ایک جز تو ہے آیت کریمہ، اور دوسرا جز یہ ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. اس میں امام بخاری گویا ایک دعویٰ بھی پیش کرتے ہیں اور اسی دعوے کو ثابت کریں گے اس حدیث کے ذریعے سے جو انہوں نے باب کے اندر ذکر کی ہے. کیا دعویٰ پیش کرتے ہیں ترجمۃ الباب میں؟ کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی بات تولی جائے گی. ان اعمال بنی آدم و قولہم یوزن، قابوسی کا جو نسخہ ہے اس میں اقوالہم توزن، قول بجائے واحد کے جمع لایا گیا. ویسے عام نسخوں میں جیسے ہمارا نسخہ ہے اس میں قول کو واحد لائے، اعمال کو جمع لائے. قول صادر ہوتا ہے زبان سے، تو قول کی جو جائے صدور ہے صادر ہونے کی جگہ کون؟ زبان. وہ ایک واحد ہونے کی وجہ سے قول کو بھی واحد جسم، اور اعمال بول کر انسان کے جسم کے دوسرے جو اعضاء ہیں، آنکھ، کان، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، ان سارے اعضاء سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں وہ مراد لیے گئے. تو ان کی جائے صدور متعدد ہونے کی وجہ سے صیغہ وہاں پر اعمال کا جمع کا لائے. اور جس نسخے میں اقوال کو جمع لایا گیا ہے، اگرچہ وہاں جائے صدور ایک ہے لیکن اقوال کی تعداد بہت زیادہ ہے. انسان کے دوسرے اعضاء سے جو اعمال صادر ہوتے ہیں، ایک طرف ان کو رکھو اور دوسری طرف زبان کے ذریعے سے جو اقوال وجود میں آتے ہیں، تو بظاہر ان کی تعداد کیا ہوگی؟ بڑھ جائے گی. اس معنی کر کے اس اقوال کو بھی جمع کے صیغے سے تعبیر کیا گیا، وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. اب یہاں جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دعویٰ پیش کیا کہ انسانوں کے اعمال اور ان کی بات تولی جائے گی، تو یہاں خود اہل سنت والجماعت اس بات پر تو متفق ہیں کہ قیامت کے روز باقاعدہ ترازو ہوگی، یعنی ترازو کے بغیر خالی اقامت عدل، جیسا کہ معنی مجازی مراد لیتے ہیں کون؟ معتزلہ. وہ نہیں ہے، باقاعدہ ترازو ہوگی، لیکن اس ترازو کے اندر کیا تولا جائے؟ جب تولنے کی بات آئی تو ترازو کو تسلیم کرنے کے بعد خود اہل سنت والجماعت کے اندر بھی اس کی نوعیت کے سلسلے میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا. کیونکہ وہ جس اشکال نے معتزلہ کو میزان کا حقیقی معنی چھوڑ کر معنی مجازی لینے کی طرف مجبور کیا تھا، وہی اشکال یہاں پیش آیا کس کو؟ اہل سنت والجماعت کو، کہ ترازو میں کیا تولیں گے. تو چونکہ اس زمانے میں ایک ذہنیت یہی تھی کہ جو مجسم چیز ہو وہی تولی جا سکتی ہے، جو مجسم نہ ہو اس کو کیسے تولا جا سکتا. ہمارا زمانہ ہوتا تو یہ کوئی اشکال پیش نہ ہوتا، کسی کو بھی یہ اشکال پیدا نہ ہوتا، لیکن اس زمانے میں یہ بات عام تھی. تو خود اہل سنت والجماعت ترازو ایک جسمانی چیز ہے، اس کو تسلیم کرنے کے بعد اس کے اندر وزن کی نوعیت کیا ہوگی، اس سلسلے میں ان میں تین قول ہو. ایک قول تو یہ ہے کہ اصحاب اعمال کو تو یہ سمجھ میں آنے والی بات ہے، انسان جو عمل کرنے والا ہے اسی کو اٹھا کر کے ترازو میں رکھو اور تولو، لیکن وہاں وزن جو ہوگا اس کی شخصیت کے اعتبار سے نہیں، بلکہ اس نے جیسے اعمال کیے ہیں اس اعمال کے اعتبار سے وزن ہوگا. تو بہرحال ایک قول اس سلسلے میں یہ ہے کہ خود اصحاب اعمال عمل کرنے والی شخصیات کو ترازو میں رکھ کر کے تولا جائے گا. یہ علامہ محی السنا بغوی اور حافظ ابن کثیر صاحب تفسیر نے یہ دو اس قول کو ذکر کیا ہے، لیکن اس قول کا قائل کون ہے؟ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد یونس صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بہت تلاش اور جستجو کے بعد بھی اس قول کا قائل معلوم نہیں ہو سکتا. قول تو ذکر کیا جاتا ہے لیکن کس نے یہ قول کہا ہے معلوم نہ ہو. اب جب ان کو نہیں معلوم ہوا تو ہم کہاں سے تلاش کر کے لائیں گے. تو بہرحال یہ قول جو ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا, عاملین کو تولا جائے گا, دلیل اس کی یہ بیان کی جاتی ہے. ایک تو خود بخاری شریف میں جہاں سورہ کہف کی فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, باب قول اللہ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, سورہ کہف کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے اور اس باب کے ماتحت روایت لائے ہیں کہ قیامت کے روز جو ہے وہ ایک بھاری بھرکم جو ہے اونچے پورے لمبے ترنگے آدمی کو لایا جائے گا. فلا یزین عند اللہ جناح بوزتی, وہ اللہ تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ کے یہاں مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا تو معلوم ہوا اسی کو تولا جائے گا. اس سے اصحاب اعمال کے تولے جانے والے نظریے کی تائید ہوتی ہے. ایک تو دلیل اس کی یہ پیش کی گئی ہے اور دوسری دلیل اس سلسلے میں وہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ. ایک سفر میں ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسواک کی لکڑی توڑنے کے لیے ایک پیلو کے درخت کے اوپر چڑھے. ہوا چل رہی تھی, اس کی وجہ سے لونگی کا نچلا حصہ کچھ ہٹ گیا اور ان کی پنڈلیاں پوری پتلی پتلی نظر آنے لگی. تو ان کی پنڈلیوں کے پتلے پن کو دیکھ کر حضرات صحابہ کو غیر اختیاری طور پر ہنسی آ گئی. غیر اختیاری, کبھی غیر اختیاری ہوتا ہے, اختیاری میں دوسرا پہلو ہوتا ہے لیکن غیر اختیاری میں نہیں. دوبارہ اس کو دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ہنستے ہو, ان کی یہ پنڈلیاں جو ہے میزان میں یعنی ترازو اعمال کے اندر بہت پہاڑ سے بھی زیادہ بھاری. یہ واقعہ مسند احمد میں خود حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور امام بخاری کی دوسری کتاب ہے الادب المفرد اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب اعمال کو تولا جائے گا. ایک قول تو یہ تھا اہل سنت والجماعت کا لیکن قائل کا پتہ نہیں. دوسرا قول اہل سنت والجماعت کا یہ ہے کہ اعمال جن دفاتر اور جن رجسٹروں میں لکھے جاتے ہیں, فرشتے ظاہر اعمال لکھتے ہیں, کہاں لکھیں گے, رجسٹر میں لکھیں گے نا, کاپی میں جیسا کہ آپ لکھتے ہیں. جن کاپیوں میں, جن رجسٹروں میں, جن دفاتر میں اعمال لکھے جاتے ہیں ان دفاتر کو رکھیں گے قائم ہے ترازو میں اور ان کو تولا جائے گا. صحائف اعمال, ابو بکر ابن فورق, امام الحرمین, ابو العباس قرطبی, ابو عبداللہ قرطبی اور امام رازی. امام رازی نے تو اس کو عام مفسرین کا قول قرار دیا ہے اور علامہ علوسی صاحب روح المعانی انہوں نے اس کو جمہور کا قول قرار دیا ہے. صحائف, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اثر بھی اس طرح کا منقول ہے. اس دوسرے قول کے قائلین تو یہ ہیں, دلیل ان کی جو پیش کی جاتی ہے وہ حدیث بطاقہ. بطاقہ عربی زبان میں کہتے ہیں پرچی کو, کاپلی گجراتی میں جس کو کاپلی بولتے ہیں, چھوٹی سے چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا کا, وہاں وہ کام کرے گا جو بڑے بڑے دفتروں نے نہیں کیا. اس لیے اس حدیث کا نام ہے حدیث بطاقہ. ترمذی شریف میں, ابن ماجہ میں اور مستدرک حاکم میں یہ روایت موجود ہے. راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز جو ہے میری امت میں سے ایک آدمی کو جو ہے اللہ تعالیٰ الگ کر کے بلائیں گے اور پھر اس کے سامنے اس کے گناہوں کے جو رجسٹر ہیں 99 رجسٹر, ان 99 رجسٹروں میں اس کے گناہ لکھے ہوئے ہیں, اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے. ہر رجسٹر اتنا بڑا ہے حد نگاہ تک, آدمی کی نگاہ جتنی دور تک جا سکتی ہے اتنا بڑا رجسٹر, ایسے 99 رجسٹر, اور 99 رجسٹروں میں اس کے گناہ ہی لکھے ہوئے. باری تعالیٰ اس بندے سے پوچھیں گے اتنکرو من ھذا شیئا, ان 99 رجسٹروں میں تیرے جو گناہ بتائے گئے ہیں لکھے گئے ہیں ان میں سے کسی کا تجھے انکار ہے کہ میں نے نہیں کیا؟ کہا لا یا رب, نہیں, میرے فرشتوں نے, لکھنے والے فرشتوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم اور زیادتی تو نہیں کی, یعنی کوئی ایسا گناہ جو تو نے نہ کیا ہو اور انہوں نے لکھ دیا ہو اندر, ایسا تو نہیں ہوا؟ تو کہا نہیں, ایسا بھی نہیں. وہ کہ لا یا رب, میرے بردے ایسا. افلک عذرون, تیسرا سوال باری تعالیٰ, کیا تیرے لیے کوئی عذر تھا؟ دیکھو یہاں یہ بھی ہمارے لیے سبق کی چیز ہے. ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ کسی مجرم کو جب لایا جاتا ہے, ایک مرتبہ وہ اپنے جرم کا اقرار کر لے تو فوراً ہم اس کے اوپر سزا جاری کر دیتے ہیں, اس کو اپنا عذر پیش کرنے کا موقع نہیں دیتے. لیکن باری تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کو یہ بھی پوچھیں گے, اس نے اقرار کر لیا کہ یہ سب میں نے ہی کیا اور ان جتنے بھی اس نے گناہ لکھے ہوئے ہیں اس میں میرے ساتھ کوئی زیادتی, فرشتوں نے کوئی ایسا گناہ میرے نام پر نہیں چڑھایا ہے جو میں نے نہ کیا ہو, تو بھی اللہ تعالیٰ اس سے تیسرا سوال یہ کرتے ہیں افلک عذرون, کیا تیرے لیے کوئی عذرا ہے؟ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے آدمی نے واقعتاً جرم کیا ہوتا ہے لیکن اس جرم کے معاملے میں وہ کیا ہوتا ہے, معذور, مجبوری کی وجہ سے کرنا پڑا, اللہ تعالیٰ یہ بھی پوچھیں گے. تو وہ جواب میں کہے گا عذر بھی میرے پاس کوئی نہیں ہے, صاف صاف اقرار کر لے گا کوئی عذر نہیں ہے میرے پاس. تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو ہمارے یہاں کسی کے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوتا, تمہارا ایک عمل, تمہاری ایک نیکی ہمارے پاس ہے اور ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا اور اس کو دیکھ کر کہا جائے گا جاؤ جہاں نام اعمال یا جہاں ترازو ہے جہاں تولنے کا عمل ہوتا ہے وہاں جاؤ, ترازو جہاں رکھی ہوئی ہے. تو وہ بندہ عرض کرے گا باری تعالیٰ یہ 99 رجسٹر حد نگاہ تک پھیلے ہوئے ان کے مقابلے میں اس چھوٹی سی پرچی کی کیا حیثیت, جاؤں گا تو بھی جو نتیجہ آنے والا ہے وہ تو معلوم ہے. ہم بھی یہی سمجھ سکتے ہیں نا کہ بھائی اتنے بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں ظاہری اعتبار سے, حالانکہ وہاں کے معاملات الگ ہیں, سمجھایا کہ نہیں, وہاں وزن کیسے آتا ہے اور ہلکا پن کیسے ہوتا ہے, ادھر سے اصول ہیں وہاں کے. بہرحال وہ یہ عرض کرے گا تو باری تعالیٰ کہیں گے نہیں نہیں جاؤ, سلوا چنانچہ وہ جائے گا اور پہلے سے وہ رجسٹر جو 99 وہ ایک پلے میں رکھ دیے جائیں گے, ان رجسٹروں کے بوجھ کی وجہ سے وہ پلڑا زمین کے اوپر لگ جائے گا, بیٹھ جائے گا. کوئی وزنی چیز پلے میں رکھتے ہیں نا زمین سے لگ جاتا ہے, ہل بھی نہیں پاتا. اب اس کے بعد وہ دوسری طرف کا خالی جو پلڑا ہے اس کے اندر وہ پرچی رکھی جائے گی. کہتے ہیں اندر حدیث میں ہے کہ اس پرچی کے رکھتے ہی وہ پلڑا ایسا زمین کے اندر جھک جائے گا اور سامنے والا پلڑا ایسا اٹھ جائے گا تیزی کے ساتھ کہ اس کے اس اٹھنے کی وجہ سے وہ سارے رجسٹر اڑ کے ہوا فضا میں منتشر ہو جائیں گے, گویا اس پرچی کا وزن اتنا زیادہ. بہرحال یہاں تو دیکھنا یہ ہے کہ کیا رکھا گیا ترازو میں, جس میں وہ اعمال لکھے گئے ہیں وہ, تو ان کا جو دعویٰ تھا کہ صحائف اعمال, اعمال جن رجسٹروں میں جن دفتروں میں لکھے گئے ہیں وہ تولے جائیں گے, یہ ثابت ہو رہا ہے. یہ دوسرا قول, اس میں بڑے بڑے حضرات ہیں, امام رازی ہیں, علامہ آلوسی ہیں, امام الحرمین ہیں, ابن فورک ہیں وغیرہ. تیسرا قول جو ہے اس سلسلے میں اہل سنت والجماعت کا، یہ خود اعمال کو ترازو کے اندر رکھا جائے گا، خود اعمال. چنانچہ امام احمد ابن حنبل ہیں، اور جو ہے امام ابو ذر رازی ہیں، اور امام ابو کیا کہتے ہیں، ابو ذر رازی بھی ہیں اور دوسرے رازی ہیں، ابو حاتم رازی ہیں، اور ابن حزم ظاہری ہیں، اور ابن ابی زید مالکی ہیں، اور خود امام بخاری. یہ حضرات اس بات کے قائل ہیں کہ ترازو میں نہ تو اصحاب اعمال کو اور نہ صحائف اعمال کو، بلکہ خود اعمال کو رکھا جائے گا. اب یہ کہ خود اعمال کیسے رکھے جائیں گے، وہ تو سوال پیدا ہوتا تھا، اب تو وہ سوال بھی باقی نہیں رہا. دنیا نے دیکھ لیا، سائنس کی ایجاد ابھی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ ایسی چیزیں، ویسے اس زمانے میں تو اس کا جواب یہ دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان اعمال کو ان کے مناسب جسم عطا فرمائیں گے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے اس طرح کا اثر منقول ہے، اس کے مناسب جسم عطا ہوگا. ویسے بھی آخرت کے اندر جو ہے جو ان چیزوں کو یا معنویات کو صورت عالم مثال کے اندر اس کے مناسب جسم دیا جاتا ہے. بخاری میں آپ نے روایت پڑھی نا جس میں آتا ہے کہ جب جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، اس کے بعد ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا، اے جنتیو، اعلان سن کر جنتی جو ہے سر اونچا کریں گے، کیا ہے؟ تو ان کو ایک مینڈا دکھلایا جائے، کیا اس کو پہچانتے ہو؟ تو کہیں گے ہاں پہچانتے، یہ موت ہے اور ہم میں سے ہر ایک نے اس کا مزہ چکھا ہے. اس کے بعد پھر جہنمیوں کو پکارا جائے گا، اے جہنمیوں، ان کو بھی وہی مینڈا دکھلایا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ اس کو پہچانتے ہو؟ کہ ہاں یہ موت ہے، ہم میں سے ہر ایک نے اس کا مزہ چکھا ہے. پھر ان کے سامنے اس کو ذبح کیا جائے گا کہ اب یہ موت کو موت آ گئی، اب کبھی تم کو موت آنے والی نہیں ہے. بہرحال میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ موت جو ہے ایک معنوی چیز ہے، لیکن وہاں اللہ تعالیٰ اس کو جو ایک جسم عطا فرمائیں گے. ایسے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ اس کے مناسب جسم عطا فرمائیں. اور آج جب کہ سائنس کی ترقیات کے نتیجے میں ایسے آلات وجود میں آ چکے ہیں کہ وہ تمام چیزیں جن کا کوئی جسم نہیں ہے ان کو بھی تولا اور ناپا جاتا ہے، گرمی اور سردی، حرارت، آج بھائی جو ہے 40 ڈگری ہے گرمی، تو گرمی کوئی جسم والی چیز نہیں ہے، پھر بھی اس کو ناپا جا رہا ہے، تولا جا رہا ہے. سردی کا بھی یہی حال ہے، مائنس اتنی سردی ہو گئی ہے. یا آدمی کو بخار ہوتا ہے جسم میں، اس بخار کو وہ بھی کیا کیا جاتا ہے، ناپا جاتا ہے. اس کے آدمی کے جسم میں جو خون دوڑ رہا ہے، اس خون کا دباؤ، پریشر کتنا ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، وہ اس کو ناپنے والی چیزیں، آلات موجود ہیں. اس خون آدمی کے جسم میں شوگر کتنی ہے، وہ ناپنے والے آلات موجود ہیں. سمجھا ہے کہ نہیں؟ اسی طریقے سے یہ بجلی جو ہے پاور، اس پاور کو آپ نے کتنا پاور، اس ہر مہینے 2 مہینے کے بعد آپ کے یہاں گھر پر بل آ جاتا ہے. سمجھا کہ نہیں؟ کون سا وہ میٹر ہے جو اس کو کیا کرتا ہے، ناپتا ہے کہ آپ نے اتنی بجلی، اتنا پاور استعمال کیا. دوبارہ ہمارے زمانے میں تو یہ چیز اتنی عام ہو گئی، اتنی عام ہو گئی کہ کسی دیہاتی کو بھی اس پر اشکال پیش آتا نہیں ہے. اس لیے اب اس سوال کا جواب دینے کے لیے کہیں معنی مجازی لینے کی ضرورت نہیں ہے. اور یہ جو ان حضرات اکابر نے، تیسرے گروہ نے جو مسلک اختیار کیا ہے، اس کی حقانیت بالکل کیا ہو گئی ہے، واضح ہو چکی ہے. امام بخاری بھی انہی میں سے ہیں کہ اعمال خود ہی کیا کیے جائیں گے، تو لے جائیں گے. اور اس کو وہ جو روایت پیش کرنے جا رہے ہیں، اس پیش تو جو دعویٰ کیا ہے کہ انسان کے اعمال تو لے جائیں گے اور اس کا قول تولا جائے گا، وہ اس دعوے کو اس روایت کے ذریعے سے وہ ثابت کر رہے ہیں، جیسا کہ ابھی بتلاؤں گا. اس سے پہلے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ترجمۃ الباب ختم کرنے کے بعد کچھ لغوی تحقیق بھی پیش کی ہے, جیسا کہ آپ کو ان کی عادت معلوم ہے کہ کہیں کوئی لفظ آ گیا تو اس لفظوں کی وہ لغوی تحقیق بھی پیش کرتے ہیں. چنانچہ لفظ وندع الموازین القسط, جو آیت کو جس آیت کو انہوں نے ترجمۃ الباب کا پہلا جز قرار دیا اس میں لفظ قسط آیا ہے, اس قسط کی مناسبت سے قرآن کے اندر ایک لفظ ہے قسطاس. تو حضرت مجاہد ابن جبر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعین میں سے ہیں اور ائمہ تفسیر میں شمار ہوتے ہیں ان کا قول نقل کیا, وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیت, کہ رومی زبان کے اندر قسطاس کہتے ہیں انصاف, بس وہ قسط کی مناسبت سے لفظ قسطاس لائے تاکہ قسط کا معنی سمجھنے میں آپ کو مادہ وہی ہے دونوں کا. اب یہ کہ رومی زبان کا لفظ ہے ہم نے انزلنا قرآن عربیہ, ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا, یہاں بھی مستقل شرعاء نے بحثیں کی ہے کہ قرآن کے اندر دوسری زبان کے الفاظ ہیں یا نہیں ہیں. آگے اسی لغوی تحقیق کو آگے بڑھاتے ہوئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ویقال ہو کہ مجھول کے سیگے کے ساتھ لائے ہیں, ایک قول پیش کر رہے ہیں, یہ قول ابو عبیدہ معمر ابن مسنا کا قول کتاب التفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اکثر جگہ پر لغوی تحقیقات کے لیے انہی کے اقوال ان کی کتاب مجاز القرآن اس سے پیش کیے ہیں. یقالوں میں انہی کی طرف اشارہ ہے, کہا جاتا ہے القسط مصدر المقسط وهو العادی, قسط جو ہے وہ مقسط کا مصدر ہے اور مقسط کہتے ہیں کس کو, عادل انصاف کرنے والا. اب یہاں پھر سوال پیدا ہوا کہ مقسط جو ہے وہ تو اقسط یقسط باب افعال سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے اور باب افعال جو ہے وہ مزید فی کے ابواب میں سے ہے, ثلاثی مزید فی کے جو ابواب آپ نے پڑھے ہیں ان میں سے ہے باب افعال, اور یہ قسط جو ہے وہ تو مجرد ہے, بھلا مجرد والا صیغہ یہ مزید فی کے لیے کیسے مصدر بن سکتا ہے, یہ سوال علامہ کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیا, پھر خود ہی جواب دیا کہ یہ مصدر المصدر ہے, یعنی مزید مجرد کا جو اس کا مزید فی اقساط کا مصدر, یعنی اقساط کا مصدر کیا ہے قسط, اس معنی کر کے مقصد کا مصدر اس کو قرار دیا. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَاهِلُ, لفظ قاسط اس میں فاعل کا صیغہ مجرد میں لائیں تو وہاں ترجمہ کریں گے کائی کا ظالم, ظلم اور جور کرنے والا, تو گویا اس کو باب افعال میں لے جائیں گے تو انصاف کے معاملے قرآن میں بھی اسی طرح استعمال کیا ہوا ہے, استعمال ہوا ہے حدیث میں حضرت عیسیٰ علیہ نبیانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ وہ مقصد انصاف کرنے والے بن کر کے اتریں گے. تو یہاں مقصد کو حدیث اور قرآن کے اندر جمع مطلب کہ انصاف کرنے والے کے معنی میں لیا گیا اور قاصد کو جو ہے وہ ظلم کرنے والے کے معنی میں لیا گیا. اب دونوں میں کیسے تطبیق دیں گے, تو اب اس سلسلے میں ایک قول تو یہ ہے کہ یہاں دو لفظ ہیں, ایک تو لفظ قسط اور دوسرا ہے لفظ قسط, قسط کاف کے کسرے کے ساتھ اس کا معنی ہے انصاف اور قسط کاف کے فتح کے ساتھ اس کا معنی ہے ظلم اور جور. اب اگر یہ اقسط جو باب افعال میں لے گئے قسط کو لے گئے ہیں, یعنی جو کاف کے فتح کے ساتھ ہے جس کا معنی ظلم اور جور کے ہے, تو اس صورت میں باب افعال کا جو حمزہ ہے وہ سلب ماخذ کے لیے آتا ہے, اقسط معنی سارا مسلوب القسط ہے, یعنی اس کے اندر سے ظلم نکال دیا گیا, ظلم نکال دیا گیا تو خود بخود انصاف پیدا ہو گیا, یعنی وہ منصف ہو گیا عادل ہو گیا, اور اگر وہ قسط سے بنا ہے تو اس صورت میں باب افعال کے حمزے کو سیرورت کا معنی دینے کے لیے قرار دیا جائے گا. سیرورت کا معنی دینے کے لیے بھی آتا ہے, جیسے بولتے ہیں اطفلت المرأت، یعنی صارت المرأت زادہ طفلن، عورت بچے والی بن گئی. البنت الناقت صارت الناقت ذات لبنی، اونٹنی دودھ والی بن گئی. تو ایسے اقسط یعنی سارا ذات قسطن انصاف والا بن گیا. تو اگر وہ قسط سے مانتے ہیں تو یہاں باب فعل کے حمزے کو سرورت کے معنی میں لیں گے. اور ویسے ابن القطاع جو ہیں وہ تو یوں کہتے ہیں کہ یہ لفظ ازداد میں سے ہے، انصاف کے معنی میں بھی آتا ہے اور ظلم اور جور کے معنی میں بھی آتا ہے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس کی لغوی تحقیقات پیش کی اس کی تفصیلات ہو گئی مختصر طور پر. آگے روایت پیش کرتے ہیں. یہ روایت اپنے استاد احمد ابن اشکاب کے حوالے سے ذکر کی. یہ روایت بخاری شریف کے اندر تین جگہ پر آئی ہے. ایک تو کتاب الدعوات کے اندر، وہاں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو اپنے استاد زہیر ابن حرب سے نقل کیا ہے. دوسری وہ کتاب الایمان میں آئی ہے، وہاں انہوں نے اس کو قتیبہ ابن سعید کے حوالے سے نقل کیا ہے، اور یہاں آئی ہے احمد ابن اشکاب کے حوالے سے. تین جگہ لائے الگ الگ سند سے، الگ الگ استاد سے. آگے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کے راوی ہیں، صحابہ میں سے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے. یہاں کلمہ بول کر کے کلام مرا لیا. اصل میں لفظ کلمہ کو نحویوں نے اپنے ایک مخصوص معنی کے لیے استعمال کیا ہے، تو نحوہ پڑھ کر کے آتے ہیں تو ذہن میں وہ بھی بھرا ہوا ہے، اس لیے لفظ کلمہ بولتے ہیں. تو وہ کلمے کی الکلمۃ لفظ موضع المان مفردین جو آپ پڑھ کر کے آئے ہیں نحوہ کے اندر، ادھر ذہن چلا جاتا ہے. تو اس اشکال کو دور کرنے کے لیے شرح یہاں یہ کہتے ہیں کہ وہ کلمے کا وہ معنی مراد نہیں، بلکہ لفظ کلمہ جو لغت میں ہماری اردو زبان میں بھی کلمہ کلام کے معنی میں استعمال، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کلام کے معنی میں استعمال، تو جملہ کلمہ بمعنی جملہ، سمجھا ہے کہ نہیں؟ تو دو جملے، دو کلمے، دو کلام ایسے ہیں کہ حبیبتان الی الرحمن، رحمان کو بڑے محبوب ہیں. حبیب بتان، یہ حبیب جو ہے فعیل کے وزن پر آیا، اور فعیل کے وزن پر آنے والا صیغہ جیسا کہ آپ علم صرف میں پڑھ چکے ہیں، کبھی وہ اس میں فاعل کے معنی میں آتا ہے اور کبھی وہ اس میں مفعول کے معنی میں. یہاں اس میں مفعول کے معنی میں ہے، حبیبتان بمعنی محبوبتان، دو کلمے جو اللہ کو محبوب اور پیارے ہیں. اللہ کو کیوں پیارے ہیں؟ ان میں سے پہلے کلمے میں اللہ تعالیٰ کی تنزیہ یعنی تمام عیوب سے اللہ کا پاک ہونا بیان کیا گیا ہے، اور دوسرے میں اللہ تعالیٰ کی حمد تمام اوصاف حمیدہ سے اللہ تعالیٰ کا متصف ہونا بیان کیا گیا ہے. اور ظاہر ہے یہ چیز اللہ کو پسند ہے، اس معنی کر کے یہ کلمے اللہ کو پسند ہے، یا اس کلمے کے پڑھنے والے اللہ کو پسند ہے، اس معنی کر کے اس کو حبیبتان کہا. تو یہاں فعیل آیا ہے اس کے معنی میں، اس میں مفعول کے معنی، اور رحمان لائے، حبیبتان الی اللہ نہیں کہا، چونکہ ان چھوٹے سے کلموں پر اتنا بڑا ثواب اور اجر اور اتنا بڑا گویا اللہ مقام دے رہے ہیں، تو یہ اللہ کی شان رحمتی کا ظہور ہے، اس لیے لفظ رحمان استعمال کیا. یہ دو کلمے ہیں، دو جملے ہیں جو رحمان کو بڑے پسند ہیں، یا ان جملوں کے بولنے والے رحمان کی نگاہوں میں بڑے پسندیدہ ہیں. خفیفتان علی اللسان، یہ خفیف بھی فعیل کے وزن پر آیا، یہاں یہ خفیف اس میں فاعل کے معنی میں ہے، خاف کے معنی میں، ہلکا یعنی دو ہلکے ہیں زبان کے اوپر. ہلکے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ بڑی آسانی سے آدمی اس کا تلفظ کر لیتا ہے. بعض الفاظ اور بعض حروف، بعض کلمات جن میں حروف ذرا ثقیل حروف آئے ہوں، تو ان کلمات کی ادائیگی بولنے والے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ دشوار ہوتی ہے. لیکن ان دو کلمات کے اندر جو ہے ایسے حروف نہیں ہیں ثقیل, بہت آسانی سے آدمی اس کو اپنی زبان سے ادا کر دیتا ہے. اس لیے اس کو خفیفتان علی اللسان, زبان کے اوپر کیا ہیں؟ ہلکے. ثقیلتان فی المیزان, یہاں بھی فعل کے اوپر آیا ثقیل, یہ بھی اس میں فاعل کے معنی. گویا وہ تین سے گیا ہے, ایک تو حبیبتان وہ اس میں مفعول کے معنی میں, اور خفیفتان اور ثقیلتان یہ اس میں فاعل کے معنی میں, کہ وہ بھاری ہیں ترازو کے اندر. بس یہی ہے ترجمۃ الباب. ان دو کلموں کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ترازو میں بھاری ہیں. معلوم ان کلموں کو اندر رکھیں گے, کس میں؟ ترازو. اس سے معلوم ہوا کیا؟ کلمہ تو وہ بات ہے نہیں جو آدمی کی زبان سے بولی گئی ہے, یہ وہ بات ہی اندر رکھی گئی اور وہ تولی گئی. اور جب بات رکھی گئی اور تولی گئی تو یہ بات زبان کا ایک عمل ہے. تو جس طرح بات زبان کا عمل ہے, اس طرح دوسرے اعضاء کے جو اعمال ہے وہ بھی ترازو میں رکھ کر تولے جائیں گے. اس سے وہ حکمت بھی سمجھ میں آ گئی, وہ قولہم یوزن کا اضافہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں کیا. اصل دعویٰ تو خالی اتنا ہی تھا کہ اعمال تولے جاتے ہیں انسانوں کے, لیکن جیسا کہ آپ نے ان کی عادت پڑھی کہ کوئی دعویٰ پیش کرتے ہیں اور دعویٰ پیش کرنے کے بعد ان کو اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ اس دعوے کو صراحتاً ثابت کرنے کے لیے کوئی ایسی روایت جو میری شرطوں کے مطابق ہو, صحیح روایت موجود نہیں ہے, تو اس دعوے میں مزید ایک چیز کا اضافہ کر دیتے ہیں, وہ قولہم کا کر کے قولہم کو ثابت کیا اور قول کے ضمن میں اعمال کو بھی ثابت کر دیا. اس طرح گویا انہوں نے اپنا دعویٰ جو تھا وہ مکمل کر دیا. تو ثقیلتان فی المیزان, اور یہاں یہ کہہ کر کے اپنا رجحان بھی ظاہر کر دیا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ کیا تولا جائے گا؟ خود اعمال کو. وہ جو تیسرا گروہ ہے نا, اس تیسرے گروہ کی دلیل بھی ساتھ میں بیان کر دی, دونوں دلیلیں بیان کر دی. سمجھ آئے گا نہیں؟ اچھا, سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم. ایک میں پاکی بیان کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ تمام ایسی چیزوں سے جو اس کے شان شان نہیں, پاک ہے, منزہ ہے, اور ایسی حالت میں کہ ساتھ ہی ساتھ میں تعریف کر رہا ہوں کس کی؟ اللہ کی. یہ جو ہے نا اس کو ساتھ میں جوڑ دیا گیا ہے. اب یہ کلمتان موصوف اور حبیبتان الرحمن, خفیفتان اللسان, ثقیلتان فی المیزان, یہ تین صفت موصوف اپنی تین صفتوں کے ساتھ مل کر کے, موصوف صفت مل کر کے یہ کیا ہوا؟ تو عام طور پر تو شرح کہتے ہیں کہ یہ خبر مقدم ہے, اور سبحان اللہ وبحمدی سبحان اللہ العظیم جو ہے وہ خبر مبتدا موقع. جملہ اسمیہ جو ہوتا ہے, جملہ اسمیہ میں تو مبتدا پہلے آتا ہے اور خبر بعد میں آتی ہے. یہاں خبر پہلے آئی, مبتدا بعد میں آیا. تو اب جب جملہ اسمیہ کی اصل جو وضع اور ترکیب ہے اس سے خلاف ہوا تو اس کی وجہ پوچھی جائے گی کہ بھئی خبر کو مقدم کیوں کیا؟ تو علم معانی میں جیسا کہ آپ پڑھے ہیں, تقدیم خبر علی المبتدا کے مختلف وجوہات ہیں, ان میں سے ایک وجہ ہے وہ تشویق جو ہے سامع مخاطب, مخاطب کے اندر شوق پیدا کرنا. آپ نے کہا دو کلمے ہیں تو سننے والے کے کان کھڑے ہو گئے, کیا ہے بھائی وہ کلمے ذرا بتاؤ کیا ہے؟ تو ابھی کلمے بتائیں اس سے پہلے پھر ان کلموں کی ایک صفت بیان کر دی آپ نے کہ ابھی بتانے الرحمن, وہ رحمان کو بہت پیارے ہیں. اب تو اس کے دل میں شوق میں اضافہ ہو گیا, بھائی جلدی سے بتاؤ کیا ہے وہ. تو پھر بجائے ان کلموں کو بتانے کے آپ پھر دوسری صفت بیان کر رہے ہیں کہ خفیفتان علی اللسان, بولنے میں بھی بہت آسان, زبان پر بہت ہلکے. اب تو گویا اس کی بے چینی میں اضافہ ہو گیا, بھائی جلدی سے بتاؤ وہ کیا ہیں. پھر آپ نے کہا کہ ثقیلتان فی المیزان, ترازو میں بھاری. تو اب تو اس کا شوق جو ہے انتہا کو, بے صبری کا پیمانہ لبریز ہو گیا, اور اب تو کہے بھائی جلدی بتاؤ, دیر مت کرو. آپ نے بھی کہا سبحان اللہ ہو گیا, ہم بھی سبحان اللہ العظیم, جو مقصود تھا مخاطب کے اندر شوق پیدا کرنا وہ حاصل ہو گیا. لیکن علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ احناف میں سے ہیں, شارع ہدایہ ہیں, جانتے ہیں آپ, تو وہ کہتے ہیں یہاں جملہ اسمیہ اپنی اصل وضع پر ہے. جملہ اسمیہ کی اصل وضع یہ ہے کہ مبتدا پہلے اور خبر بعد میں ہو. تو کلمتان ہے یہ موصوف اپنی تینوں صفات کے ساتھ مل کر کے مبتدا اور سبحان اللہ وبحمدہ کیا ہو جائے گی, خبر ہو جائے گی. اب یہ تو علمی چیزیں تھیں اور لغوی بحثیں تھیں. اب یہاں ایک سوال یہ ہے, اصل حدیث کا جو سبق ہے وہ ہمیں اپنے دلوں میں بٹھانے کی ضرورت ہے. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ قیامت کے روز اعمال کو گنا نہیں جائے گا, گنتی نہیں ہوگی, بلکہ اعمال کا وزن ہوگا. کتنے اعمال ہے, میں نے اتنے عمل کیے, اتنے قرآن پورے کیے, اتنی تسبیح پڑھی, اتنی وہاں گنتی نہیں دیکھیں گے. آپ کے اعمال کے اندر وزن کیا ہے وہ وہاں دیکھا جائے گا. اب یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ عمل میں وزن کیسے پیدا ہوتا ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ عمل میں وزن پیدا کرنے والی چیزیں تین ہیں. پہلی چیز تو ہے ایمان. کافر لوگ بھی عمل کرتے ہیں اور اچھے اعمال بھی, وہ ہم بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں وہ بھی کھلاتے ہیں, ان کے مستقل ادارے ہیں, بلکہ مسلمانوں کے اتنے نہیں ہیں جتنے ان کے ہیں. وہ جو ہے پیاسوں کو پانی پلاتے ہیں, ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں, بیماروں کا علاج اور معالجہ کرتے ہیں. بڑے بڑے ہسپتال ہیں ان کے, وہاں مفت میں ایک پائی بھی نہیں بڑی بڑی بیماریوں کے علاجات ہوتے ہیں. تو وہ بھی اس طرح کے اچھے اچھے کام کرتے ہیں, لیکن چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے, ایمان نہ ہونے کی وجہ سے ان کے اس اعمال کا وزن آخرت میں نہیں ہوگا اللہ تعالی. لیکن چونکہ انہوں نے عمل کیے ہیں تو وہ بالکل بیکار بھی نہیں جائیں گے دنیا میں. اللہ تبارک تعالیٰ ان اعمال کی وجہ سے ان کو نیک نامی, ان کی روزی میں زیادتی, اور ان کی اولاد کے اندر اور ان کی اولاد کے لیے بھی اچھے گویا نتائج ثابت ہوتے ہیں مختلف شکلوں میں دنیا میں. ان نیک اعمال کا پھل اور ثمرا وہ لوگ حاصل کریں گے خود یا ان کی اولاد کو دیا جائے, لیکن آخرت میں اس کے اوپر آخرت میں ان کے عمل کا کوئی یہ نہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, کہ ان کافروں نے جو اعمال کیے تھے ہم اس کی طرف متوجہ ہوئے تو ہم نے ان کے اعمال کو ہوا میں اڑنے والے دھول کے مٹی کے ذرات جیسا بنا دیا. ہوا میں اڑنے والے ذرہ کا کوئی وزن نہیں ہوتا, ایسے ان کا بھی کوئی وزن نہیں. اور دوسری سورہ کہف کی آیت قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیات الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا اولئک الذین کفروا بآیات ربهم ولقائه فلا نقیم لهم یوم القیامۃ وزنا. یہ فلا نقیم لو, ان کے اعمال کے لیے قیامت کے روز کچھ نہیں, ان کے اعمال قیامت کے روز بے وزن ہوں گے. بے وزن ہے تو تولنے کی ضرورت ہی نہیں. یہ ایک تو گویا اعمال میں وزن پیدا کرنے والی چیز کیا ہے, ایمان. دوسری چیز اعمال میں وزن پیدا کرنے والی جو ہے وہ اخلاص. کوئی عمل آپ اللہ تعالی کے لیے کیجئے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اس عمل سے کوئی دنیاوی کوئی دوسری غرض مراد نہ ہو. میری نیک نامی ہوگی, لوگ مجھے بزرگ سمجھیں گے, مجھے بڑا اور اچھا آدمی سمجھیں گے, اس لیے آپ وہ عمل کرتے ہیں. آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں یہ سمجھ کر لوگ مجھے بڑا سخی سمجھیں گے. آپ قرآن پڑھاتے ہیں, لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں یہ سمجھ کر کہ لوگ مجھے جو ہے بڑا دین کا بہت بڑا خادم سمجھے. یہ مول صاحب تو ایسی خدمت کرتے ہیں دنیا میں, ایسی خدمت کرنے والا کوئی عالم میں نے نہیں دیکھا, لوگ باتیں کرتے ہیں. وہ اسی لیے عمل کیا ہے, اللہ کی رضا اللہ کی خوشنودی وہ مقصود نہیں ہے, یہ اخلاص کے منافی. تو اخلاص نہیں ہے اس عمل کا کوئی وزن نہیں ہوگا، بلکہ پہلے ہی سے اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا۔ حدیث ابو ہریرہ جس میں وہ تین آدمیوں کو سب سے پہلے لایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ وزن لانے والی دوسری چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ وہاں چھوٹا سا عمل ہو لیکن اخلاص کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ آپ نے بخاری ہی کے اندر واقعہ پڑھا کہ ایک آدمی جنگل میں جا رہا تھا، اس کو پیاس لگی، اس نے دیکھا ایک کنواں ہے، کچا کنواں، یعنی جس کی مڈھیر پکی بنی ہوئی نہیں ہے، اور وہاں ڈول اور رسی بھی نہیں تھی کہ اس کے ذریعے سے اندر سے پانی کھینچ کر کے نکالے۔ البتہ اس کنویں کے اندر کی جو دیواریں ہیں اس میں خانے بنے ہوئے تھے، ان خانوں کے ذریعے سے وہ اندر اترا اور اتر کر کے اپنی پیاس بجھائی اور پھر واپس اوپر آیا۔ واپس جب اوپر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک کتا ہے، وہاں پڑی ہوئی گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، جس سے اس نے سمجھا یہ کتا بھی پیاس کی اسی تکلیف میں مبتلا ہے جس میں تھوڑی دیر پہلے میں مبتلا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسے دل میں ڈالا، وہاں کوئی دیکھنے والا نہیں، جنگل ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں، اور عمل بھی کوئی بہت بڑا نہیں ہے، خالص اللہ کے لیے کیا ہے کہ بھائی ایک جانور کو پانی پلانا، اور وہ جانور بھی کون؟ کتا، جس کو عام طور پر لوگ دھتکارتے ہیں، اپنے قریب نہیں آنے نہیں دیتے، لیکن بہرحال ایک ایسا عمل تھا۔ تران جب وہ اترا، اس کے پاس وہاں کوئی برتن تو تھا نہیں، اس کے چمڑے کے موزے تھے، وہ باہر نکالے اور انہی میں پانی بھر کر کے دانتوں میں دبایا، اوپر چڑھ کر کے باہر آ کر کے اس کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی قدردانی فرمائی، فقط شکر اللہ عمل و سعیہ وغفر له، اللہ نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا۔ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اخلاص ہے۔ ایسے ہی بخاری میں آپ نے پڑھا، ایک آدمی جا رہا تھا، ایک ٹہنی راستے میں پڑی ہوئی تھی جس کی وجہ سے لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی تھی، اس نے یہ سوچ کر کے کہ میں اس کو ہٹا دوں تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ہٹا دی، اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی۔ چھوٹے چھوٹے اعمال، اللہ تعالیٰ کے ہاں عمل کا سائز نہیں دیکھا جاتا، چھوٹا ہے یا بڑا ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس میں اخلاص کتنا ہے، اخلاص کے مطابق وزن ہوگا۔ اور تیسری چیز جو وزن پیدا کرتی ہے عمل کے اندر، وہ ہے صدق، یعنی سنت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق وہ عمل ہو۔ کوئی آدمی ظاہری طور پر کتنا ہی اچھا عمل کرتا ہو لیکن وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو اس میں کوئی وزن نہیں۔ ایک آدمی فجر کی نماز بجائے دو کے چار رکعت پڑھتا ہے، تو لوگ تو دو پڑھتے، میں تو آج چار پڑھوں گا، تو وہ دو پر ثواب ملتا تھا، وہ بھی چار پر نہیں ملے گا، اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے۔ آپ نے بخاری میں حدیث مصیف الصلاۃ، وہ جس نے غلط طریقے سے نماز ادا کی تھی، وہ قصہ خلاد ابن رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پڑھا، کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، اور وہ آئے اور آ کر کے انہوں نے دو رکعت ادا کی، جلدی جلدی رکوع سجدہ قیام کر کے سلام پھیر کے واپس جا رہے تھے، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، تو انہوں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، سلام کیا حضور کو، حضور نے فرمایا وعلیکم السلام، ارجے فصلی فإنک لم تصلی، واپس جاؤ، پھر سے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ گیا، پھر پڑھی، پھر آ کے سلام کیا، پھر یہی جواب دیا، تین مرتبہ ایسا ہوا، آخر میں اس نے کہا اللہ کے رسول مجھے تو اسی طرح آتی ہے، اب آپ ہی بتلائیے میں کس طرح پڑھوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تکبیر کر کے نیت باندھے تو اطمینان سے کھڑے رہو، اور جو قرآن تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو، پھر تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاؤ اور اطمینان سے رکوع میں ٹھہرے رہو، اور پھر رکوع سے اٹھو سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے اور اطمینان سے کھڑے رہو قومات، اور پھر سجدے میں جاؤ اطمینان سے سجدہ کرو، ہر رکن کو ہر اس کو اطمینان کے ساتھ ادا کرنے کا آپ نے اس کو طریقہ بتلایا۔ اب دیکھیے یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتلایا اس کے مطابق پڑھیں گے تو نماز ہوگی، اسی لیے آپ نے فرمایا سلو کمارا تمونی مسلی. تو بہرحال کوئی بھی عمل ہو سنت کے مطابق ہونا چاہیے. بدعت چاہے دیکھنے کے اعتبار سے کتنی اچھی کیوں نہ معلوم ہوتی لیکن چونکہ وہ سنت سے ثابت نہیں ہے اس لیے اس پر کوئی اجر نہیں. ہمارے یہاں معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں بدعت کے طور پر رائج ہو جاتی ہیں. کسی کا انتقال ہوا تو اس کی وفات کے 3 دن کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے, تیجا کیا جاتا ہے, 10 دن کے بعد کھانا کھلایا جاتا ہے, 10واں کیا جاتا ہے, اور 40 دن کے بعد کھلایا جاتا ہے, چہلوم کیا جاتا ہے. کھانا بہت بڑی مقدار میں کئی دیگیں پکوائی, لوگوں کو کھلایا, ثواب تو کیا ملتا, اور اس کے اوپر کیا ہے الٹا اس کو ہونا ہوگا اس کے بعد. کیوں دیکھنے کے اعتبار سے یہ عمل کتنا ہی اچھا ہو لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ثابت نہیں, اس لیے جو ہے اس کے اوپر کوئی اجر نہیں ملے گا بلکہ اس پر خود اللہ نے فرمایا من احدث فی امرنا ما لیس منہ فہو رد, کہ ہمارے اس دین کے اندر کسی نے ایسی چیز بڑھائی نکالی جو اس میں سے نہیں ہے وہ اس کے اوپر کل محدثۃ بدعۃ, ہر نئی چیز جو ہے وہ بدعت ہے, وہ اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا. حضرت مولانا مفتی محمد تقی صاحب عثمانی دامت برکاتہم اپنے والد بزرگوار حضرت مفتی شفیع صاحب کے حوالے سے قصہ بیان کرتے ہیں. ہمارے اکابر میں ایک تھے حضرت شاہ محمد یاسین صاحب نگینوی رحمۃ اللہ علیہ, جو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے. حضرت شیخ مانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکایات صحابہ اور فضائل کے دوسرے اوپر ابتدائی رسائل انہی کے کہنے سے لکھے ہیں. حکایت صحابہ انہوں نے اصرار کیا تھا, انہی کی طرف سے تقاضا تھا حضرت شیخ پر کہ درود کیے فضائل کے سلسلے میں بھی کتاب لکھو, لیکن وہ جب تک حیات رہے درود کے فضائل کے سلسلے میں کتاب لکھنے کی نوبت نہیں آئی. انہوں نے اپنی وفات کے وقت اپنے خلیفہ تھے, ان کے خلیفہ تھے مولانا عبدالعزیز دعا جو ان کا نام تھا, لقب تھا, ان کو وصیت کی تھی کہ میری طرف سے شیخ الحدیث صاحب کو یاد دلاتے رہنا یہ کتاب لکھنے کی باقی ہے. چنانچہ آپ فضائل درود اٹھا کر کے دیکھ لو, اس کے مقدمے میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اپنے شیخ کی وصیت پر وہ برابر مجھے یاد دلاتے رہے, یہاں تک کہ پھر اپنی آخری عمروں میں حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو ہے کتاب فضائل درود لکھی. یہ مولانا عبدالعزیز دعا جو دعوت و تبلیغ کے اکابر میں سے تھے, وہاں پاکستان میں رہتے تھے, وہ ایک مرتبہ حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے, اور آ کر کے انہوں نے کہا حضرت میں نے ایک عجیب خواب دیکھا آپ کے متعلق. تو مفتی صاحب نے پوچھا کیا خواب دیکھا, کہ میں نے دیکھا کہ ایک بلیک بورڈ ہے, تختہ سیاہ اسکول میں ہوتا ہے, استاد بلیک بورڈ پر چیزیں لکھ کر کے شاگردوں کو سمجھاتے ہیں, تو ایک بلیک بورڈ ہے, آپ اس کے پاس کھڑے ہیں اور آپ نے ایک لکیر کھینچی ایک, اور اس کے بعد جو ہے آپ نے اس کے ساتھ دائیں طرف ایک صفر لگایا. پوچھا اب لوگ جو موجود تھے شاگرد یہ کیا ہے, تو کہ یہ 10 ہے. پھر دوسرا صفر لگایا, پوچھا یہ کیا ہے, کہا یہ 100 ہے. تیسرا صفر لگایا, پوچھا یہ کیا ہے, کہا یہ 1000 ہے. چوتھا لگایا, یہ کیا ہے, تو کہا 10000 ہے. پانچواں لگایا, تو یہ کیا ہے, 1,00,000 ہے. اب جوں جوں ادھر صفر بڑھاتے جائیں گے قیمت 10 گنا بڑھتی جائے گی. اب اس کو مٹا دیا, اس کے بعد آپ نے دوسرا کھینچا اور ادھر بائیں طرف صفر لگایا, بائیں طرف صفر لگا, اور بائیں طرف صفر لگا کر کے پوچھا یہ کیا ہے, کہا یہ 0.1 یعنی 10واں حصہ. کیا وہ 10 تھا, یہ 10واں حصہ. پھر دوسرا صفر لگایا, پوچھا یہ کیا, کہ 0.0.1 یعنی 20واں حصہ, ارے 100واں حصہ. پھر تیسرا صفر لگایا, پوچھا یہ کیا, کہ 0.0.1 یعنی 1,000واں حصہ. پھر اور 10,000واں حصہ یا لاکھواں حصہ، جتنے بھی سیدھو ادھر بڑھاتے جاؤ گے قیمت گھٹتی جائے گی. کا وہ جو پہلی مثال تھی وہ سنت کی مثال ہے، اور دوسری مثال ہے وہ بدعت کی مثال ہے، کہ سنت میں جتنا آپ اس میں ثواب بڑھتا جائے گا اس میں گھٹتا جائے گا. دوبارہ کہنے کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنانے کی ضرورت ہے. آج اس کی طرف سے بڑی غفلت ہو رہی. حدیث تو ہم پڑھ لیتے ہیں، حدیث کی ساری کتابیں حدیث کی پڑھ لی، لیکن ان حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جو طریقے بتلائے گئے ان کو عملی جامہ پہنانے کے معاملے میں ہماری طرف سے بڑی غفلت اور کوتاہی کا صدور ہوتا ہے. تو بہرحال تیسری چیز جس کی وجہ سے عمل میں وزن پیدا ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ صدق، یعنی اس کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا. تو تین چیزیں ہیں جو عمل میں وزن پیدا کرتی ہیں. ہمیں اس حدیث کے ذریعے سے یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو آپ جو بھی عمل کریں یہ مت دیکھو کہ عمل کا سائز کیا ہے، عمل چھوٹا ہے یا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ آپ کے اس عمل میں وزن کتنا، اور وزن آتا ہے ان تین چیزوں سے. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے.
میں درود شریف پڑھ لو سب. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ ولک الملک کلہ وبیدک الخیر کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک اللهم لك الحمد حمدا دائما ما دوامي ولك الحمد حمدا خالدا ما خلودي ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك ولك الحمد حمدا ان كل طرفة عين وتنفس كل نفس اللهم يا عليم يا حليم يا كريم يا رحيم اللهم یا کبیر یا سمیع یا بصیر یا من لا شریک له ولا وزیر له ویا خالق الشمس والقمر المنیر ویا عصمت البائس الخائف المستجیر ویا رازق الطفل الصغیر ویا جابر العظم الکثیر ندعوک دعاء البائس الفقیر کدعاء المستر الضریر دعاء من خضعت لك رقبته وفازت لك عورته وذل لك جسمه ورغم لك انفه اللهم لا تجعلنا بدعائك ربنا شقيا وكلنا رؤوفا رحيما اللهم يا مونس كل وحيد ويا صاحب كل فريد ويا قريبا غير بعيد ويا شاهدا غير غائب ويا غالبا غير مغلوب يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام یا صریخ المستصرخین و منتہى العائزین والمفرجان المکروبین والمربعان المغمومین و مجیب دعاء المسترین یا کاشف الکرب یا الہ العالمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سیدنا و مولانا محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آلی سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم صل صلاۃ کاملۃ وسلم سلاما تاما علی سیدنا محمد تنحل به الوقد وتنفرج به الکرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحه ونفس بعدد كل معلوم لك، اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب زدني علما. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها علانيتها وسرها اولها واخرها ظاهرها وباطنها. اللهم انا نتوب اليك من المعاصي كلها لا نرجع إليها أبدا. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنك عفو كريم رحيم تهب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إن قلوبنا ونواسينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والنسيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مدلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك. نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك من خلقك. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. إليك ربي فحببني وفي نفسي لك ربي فذللني وفي أعين الناس فأزمني ومن سيء الاخلاق فجنبني وعلى صالح الاعمال فقومني اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك اخفف الاشياء عندي واقطعني حاجات الدنيا بالشوق الى لقائك واذا اقررت اعين اهل الدنيا من دنياهم فاقر عيني من عبادتك اللهم اعني على ديني بالدنيا وعلى اخرتي بالتقوى اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي اللهم اجعل الحياة زيادة لي في كل خير واجعل الموت راحة لي من كل شر اللهم متعنا باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا اللهم اجعله الوارث منا اللهم اجعل سارنا على من ظلمنا اللهم انصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واعطنا ولا توسر علينا وارضنا عنك وارضانا اللهم الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسالك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت لا اله الا الله العليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمه من كل ذنب والغنيمه من كل بر والسلامه من كل اسم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا ضرا الا كشفته ولا حاجه يا لك رضا الا قضيتها يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك من سواك اللهم آتنا افضل ما تؤتي عبادك الصالحين اللهم لا تنزي منا صالح ما اتيتنا اللهم استر عوراتنا وامن رواتنا اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم واقيه كواقيه الوليد اللهم انا نسالك من خير ما سالك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وانت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وقنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك ونتوب إليك صلى الله على النبي الكريم اللهم اغفر لنا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم اللهم لعني كفرة الذين يكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم اللهم خالف بين كلمتهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم زلزل أقدامهم اللهم اجعل بعثهم بينهم شديد اللهم اجعل بعثهم بينهم شديد اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم اللهم اجعل تدبيرهم في تدميرهم اللهم انا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم انا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اكفناهم بما شئت اللهم اكفناهم بما شئت اللہم اغفر لامت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم تجاوز عن امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، قصوروار ہیں، اب تک کی ہماری زندگی تیری نافرمانیوں میں گزری، جن کاموں کو تو نے کرنے کا حکم دیا ان کو بجا نہیں لائے، جن چیزوں سے تو نے منع فرمایا انہی کا ارتکاب کرتے رہے، گناہ کر کر کے لذتیں حاصل کرتے رہے اور تیرا دیا ہوا رزق کھا کھا کر تیرا مقابلہ کرتے رہے۔ اے اللہ ہم تو سر سے لے کر پاؤں تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، جسم کا وہ کون سا عضو ہے جس کو ہم نے تیری نافرمانی میں استعمال نہ کیا ہو، اور رات اور دن کی وہ کون سی گھڑی ہے جس میں ہم نے گناہوں کا ارتکاب نہ کیا ہو۔ اے اللہ اگر تو نے ہماری مغفرت نہیں فرمائی ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں رہے گا۔ مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، مولا معاف کر دے، تجھے معافی بہت پسند ہے۔ بندے جب تجھ سے اپنے گناہوں کی مغفرت چاہتے ہیں خوش ہو کر تو اپنے فرشتوں سے کہتا ہے، یہ بندے جانتے ہیں کہ اس کے گناہوں کے گناہوں کو میرے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا، یقیناً اے اللہ ہمارے گناہوں کو آپ ہی معاف کر سکتے ہیں، ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، ہمارے اہل و عیال کی مغفرت فرما، ہمارے بھائی بہن اور ہماری اولاد در اولاد کی مغفرت فرما، ہمارے اعزہ اور اقارب کی مغفرت فرما، ہمارے اساتذہ اور مشائق کی مغفرت فرما، ہمارے دوست اور احباب، محسنین و متعلقین، مخلصین و محبین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جنہوں نے ہم سے دعاؤں کے لیے کہا لکھا، جو ہم سے دعاؤں کی توقع اور امید رکھے ہوئے ہیں ان کی مغفرت فرما۔ تمام مؤمنین و مؤمنات، مسلمین و مسلمات، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے چھوٹے اور بڑے، ظاہر اور پوشیدہ، اگلے اور پچھلے سارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، گناہوں کی نفرت اور نیکیوں کی رغبت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ ایک لمحے کے لیے بھی تیری معصیت اور تجھ سے غفلت میں مبتلا ہونے سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں اور سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے۔ اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، کفر و شرک سے، شقاق و نفاق سے، عجب سے، کبر سے، خود بینی اور خود پسندی سے، بغض سے، کینہ سے، حسد سے، بخل سے، شوق سے، شہوت سے، غضب سے، ریا اور سماع سے، حرص اور طمع سے، سوال اور اشراف نفس سے، دنیا کی مال کی جاہ کی محبت سے، اے اللہ تمام رذائل سے ہم کو پاک اور صاف فرما، محاسن اخلاق سے مزین فرما، ایمان و یقین سے، اسلام و طاعت سے، اخلاص و للہیت سے، زہد و ورا سے، تسلیم و رضا سے، صبر و شکر سے، عفت و عصمت سے، جود و سخا سے، تواضع و انکساری سے، تیرے ذات عالی پر کمال یقین و توکل کے اخلاق حسنہ سے ہمیں مزین فرما۔ اے اللہ تیری معرفت و محبت کے انوار سے ہمارے قلوب کو منور فرما، تیری یاد سے ہمارے دلوں کو آباد فرما، ہمارے قلوب کو اے اللہ قلوب سلیمہ و منیبہ اور نفوس کو نفوس مطمئنہ بنا دے۔ دوام ذکر اور دوام طاعت کی ہمیں توفیق عطا فرما، تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما۔ اللہ ہمیں، ہمارے اہل و عیال اور تمام متعلقین کو صحت، قوت، عافیت، سلامتی، دنیا آخرت کی بھلائیوں سے مالا مال فرما، ہماری تمام ضرورتوں کی اے اللہ تو اپنے خزانہ غیب سے کفالت فرما، ہمیں کسی کا محتاج و دستنگر نہ بنا، ہماری روزیوں میں برکت اور وسعت عطا فرما۔ اے اللہ ہماری اولادوں اور تمام طلبہ کو عقائد حقہ، علوم نافعہ، اعمال صالحہ اخلاق فاضلہ سے آراستہ فرما، برے اخلاق، برے کردار و گفتار، برے عادات و اطوار، بری صحبتوں، برے ماحول کے برے اثرات اور برے لوگوں کی بری عادتوں کا نشانہ بننے سے ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اپنی شان ربوبیت سے اے اللہ تو ان کی تربیت فرما کر ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک، ہمارے دلوں کا سرور اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں جنہوں نے اے اللہ اپنی حدیث کی تکمیل کی ہے، اے اللہ ان تمام کو بے انتہا قبول فرما لے۔ اے اللہ زمانہ تعلیم علمی کی غفلتوں، کوتاہیوں، معاصی اور بے ادبیوں سب کو معاف فرما دے۔ اے اللہ کسی ایک قصور کی وجہ سے بھی اے اللہ ان کو دین کی خدمت سے محروم نہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، ان میں سے ہر ایک کو اے اللہ دین اور علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے اللہ ان سے ان کے والدین، ان کے اساتذہ، ان کے مربیوں نے جو اچھی اچھی امیدیں قائم کی ہیں، اے اللہ ان سب کو ان سے بڑھ کر کے بنا دے۔ ان میں سے ہر ایک کو اے اللہ مفتاح للخیر اور مغلاق للشر بنا۔ زندگی کی مختلف راہوں میں اے اللہ تو ان کی رہنمائی فرما۔ اے اللہ ہر قسم کی گمراہیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ ہر قسم کی آزمائش کے موقع پر اے اللہ تو ان کی بھرپور ہدایت فرما۔ اے اللہ ان پر اپنا خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ آج کی اس مجلس میں جو نکاح ہوئے ان میں بھی بے انتہا خیر و برکت مقدر فرما۔ دونوں جوڑوں میں آپس میں مودت و رحمت پیدا فرما۔ ہر ایک کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما کر آپس کی حق تلفیوں سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کو ان کو ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ ان نکاحوں کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ ان کی روزیوں میں بھی برکت اور وسعت عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر اور بلائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی گئی ہے اس سے ان کی پورے پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو نماز کا قائم کرنے والا بنا دے، ہمارے دلوں میں نماز کا عشق اور محبت ڈال دے، نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، نماز کا خشوع و خضوع ہمیں عطا فرما، نماز کے انوار و برکات سے ہماری زندگیوں اور ہمارے گھروں کو اے اللہ منور اور معمور فرما، عبادات کا اہتمام نصیب فرما۔ اے اللہ خاص طور پر آنے والے رمضان المبارک کو کما حق وصول کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسا کہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور تیرے نیک بندوں نے اس کو وصول کیا، اسی طرح وصول کرنے کا ہمیں اہتمام نصیب فرما، اس کے ایک ایک لمحے کی قدردانی نصیب فرما، اس کو غفلت کے نظر ہونے سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ معاملات کی درستگی عطا فرما، معاشرت کا حسن عطا فرما، آپسی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما، آپس کی حق تلفیوں سے اے اللہ ہماری پورے پوری حفاظت فرما، مختلف حیثیتوں سے اے اللہ جو ذمہ داریاں اور فرائض منصبی تو نے ہم پر لاگو کیے ہیں ان کو پوری امانت کے ساتھ ادا کرنے کی ہم پر توفیق عطا فرما، ان کی ادائیگی میں ادنا خیانت اور بددیانتی کے ارتکاب سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی کمزوریوں، اپنی کوتاہیوں، اپنے قصور، اپنے عیوب و ذنوب کا ادراک اور احساس عطا فرما کر اس کی اصلاح کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرما، معلوم نہیں کب اور کہاں زندگی کی شام ہو جائے۔ اے اللہ ایسی حالت میں موت آوے کہ ہمارے دل ایمان کے نور سے منور ہو، زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو، تو ہم سے راضی ہو اور ہم تجھ سے راضی ہوں، تیرے اور تیرے بندوں کے حقوق میں سے کوئی حق ہم پر واجب الادا باقی نہ رہ گیا ہو۔ اللہ ایسی حالت میں موت عطا فرما، قبر کے عذاب سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جو اعمال قبر کے عذاب کا باعث ہیں اے اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، جو گناہ اے اللہ جو نیکیاں قبر کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ ہیں ان کا اہتمام نصیب فرما، اللہ محشر کی ہولناکیوں سے حفاظت فرما، اس دن کی رسوائی سے بچا لے، اس دن اپنے عرش عظیم کا سایہ نصیب فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر رحمت فرما، اے اللہ نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے، دانے ہاتھ میں نامہ اعمال نصیب فرما، پل صراط پر سے عافیت کے ساتھ گزار کر، جہنم کے عذاب سے پوری پوری حفاظت فرما کر، اے اللہ جنت کے اندر دخول اولی نصیب فرما، اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، اے اللہ بہت سے متعلقین آبا و اقابر بیماریوں میں ہیں، اے اللہ بہت سے مدتوں سے بیماری کا شکار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، جو سحر کے اندر مبتلا ہیں اے اللہ ان سحر سے ان کو نجات عطا فرما، جو عصب کا شکار ہیں ان شرارتوں سے ان کی حفاظت فرما، اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما، اے اللہ جو قید و بند میں محبوس ہیں ان کو رہائی نصیب فرما، جو مقدمات میں ماخوذ ہیں ان کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس کو اس سے نجات عطا فرما، بے گھروں کو گھر عطا فرما، بے سہاراؤں کو سہارا عطا فرما، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، جو نرینہ اولاد کے خواہش مند ہیں اے اللہ ان کو نرینہ اولاد عطا فرما، اے اللہ جن کی اولادیں نافرمان ہیں ان کے اولادوں کو تو تیرا اور ان کے ماں باپ کا مطیع فرما بردار بنا کر ماں باپ کی آنکھیں ٹھنڈی فرما، جن کی اولادیں شادی کی عمروں کو پہنچ چکی ہیں صالح جوڑ عطا فرما کر ان کے نکاح کی صورتیں پیدا فرما، اللہ جن کے نکاح تو ہو چکے لیکن ازدواجی زندگیاں تلخی کا شکار ہیں ان کو ازدواجی زندگی کی خوشگواریاں عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اے اللہ اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پورے پوری حفاظت فرما، پورے عالم میں امت محمدیہ جہاں کہیں مظلومیت کا شکار ہے اے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ اس جامعہ کو ہر نوع کی ترقیات سے مالا مال فرما، اس کے علمی، اخلاقی، انتظامی، تعلیمی، تدریسی، علمی معیار بلند سے بلند تر فرما، اس کے قائم کرنے والوں، چلانے والوں، پڑھانے والوں، پڑھنے والوں، تعاون کرنے والوں، تعلق محبت رکھنے والوں سب کو بے انتہا قبول فرما، اے اللہ اس کی تمام ضروریات کی اپنے خزانے غیب سے کفالت فرما، اے اللہ ہر قسم کے شرور، فتن، آفات، بدیات، مکارے سے اس کی پوری پوری حفاظت فرما، اے اللہ تمام مدارس عربیہ، مکاتب قرآنیہ، مراکز دینیہ، خانقاہوں کی، مساجد کی، تبلیغی اور دینی مراکز کی، اور اے اللہ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جن شکلوں میں ہو رہا ہے اور تیرے یہاں مقبول اور پسندیدہ ہے سب کی حفاظت فرما، کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ان کو اخلاص، استقامت، ہمت اور حوصلہ عطا فرما، ان کے راستے کی رکاوٹوں کو دور فرما، ان کی مشکلات کو آسان فرما، ان کی ضروریات کی کفالت فرما، ان کو مخلص اور فعال کام کرنے والے افراد عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما، اے اللہ جہاں مکاتب کے قیام کی ضرورت ہے وہاں اس کے قیام کی صورتیں پیدا فرما، تیرے جو بندے اس کے لیے انفرادی اجتماعی طور پر کوششیں کرتے ہیں اے اللہ ان کی کوششوں کو برآور فرما، ان کو ان کے مناسب اسباب و وسائل عطا فرما، ان کاموں کو انجام دینے کے لیے اے اللہ وہ مخلص اور فعال کارکن عطا فرما، اے اللہ جہاں مساجد زیر تعمیر ہیں اے اللہ ان کے تعمیری سلسلوں کو عافیت کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچا دے، اے اللہ اس ملک میں امن و امان کی فضائیں قائم فرما، یہاں بسنے والی قوموں میں آپس میں محبت، رواداری، حسن سلوک کو عام فرما، جو لوگ ان کے درمیان بغض اور عداوت پیدا کر کے اپنے ناجائز مقاصد کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ان کی سازشوں کو ناکام کر دے، ہندوتو کے علمبرداروں کی ساری سازشوں کو ناکام کر دے، اے اللہ ہمارے اقابر تیرے نیک بندوں نے جو سلسلے یہاں پر جاری کیے ہیں اے اللہ عافیت کے ساتھ ان کو باقی رکھ، شاعر اسلامیہ کی حفاظت فرما، آنے والے انتخابات میں اے اللہ تمام مسلمانوں کو اپنے حق رائے دہندگی کو پوری سمجھداری کے ساتھ استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ اس حق رائے دہندگی کو ضائع کرنے سے ہر ہر مسلمان کی حفاظت فرما، اے اللہ اس انتخابات کے اندر تیرے ایسے بندوں کے ہاتھوں میں اقتدار عطا فرما تو تیری مخلوق کے ساتھ محبت کرنے والے، انصاف سے پیش آنے والے، حسن سلوک سے پیش آنے والے ہوں اے اللہ، اور اے اللہ ان کے ساتھ ملک کی ترقی کے ضامن ہوں، اے اللہ ایسے لوگ بندوں کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما، اے اللہ ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما، ہر قسم کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ جنہوں نے ہماری تعلیم و تربیت کے لیے مشقتیں اٹھائی، تکلیفیں جھیلی، ہماری غفلتوں کو برداشت کیا، ان تمام کو ہماری طرف سے اپنی شان شان بہترین بدلہ دنیا اور آخرت کے اندر عطا فرما، جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، اپنی رحمتوں مغفرتوں سے ڈھانپ لے، جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام و مراتب عطا فرما، اور جو موجود ہیں ان کی عمروں میں، ان کی صحت و قوت و عافیت میں، ان کے اعمال خیر میں، ان کی علمی دینی ملنی خدمات میں بے انتہا برکت عطا فرما کر ان کی قدردانی کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ جو صلاحیتیں، جو قوا، جو اسباب و وسائل، جو نعمتیں تو نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، ان سب کو تیرے دین، علم دین اور ایمان و اسلام کی اشاعت کے لیے، حفاظت کے لیے، خدمت کے لیے استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، اے اللہ ان قیمتی سرمایوں کو اے اللہ دنیا کے پیچھے ضائع کرنے سے ہماری حفاظت فرما، ابنائے دنیا میں سے نہ بنا، ابنائے آخرت میں سے بنا دے، اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما، اس کے تقدس اور اس کے ادب و احترام کی حفاظت فرما، جو حکمران اے اللہ اس کے تقدس اور ادب و احترام کو مجروح کر رہے ہیں، ایسوں کے ہاتھ سے اقتدار لے کر ایسے نیک بندوں کے ہاتھ میں اقتدار عطا فرما جو اس کے تقدس کو اور ادب و احترام کو قائم کرنے والے ہوں، اے اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، اے اللہ فلسطین کی پوری حفاظت فرما، مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اے اللہ یہود کے مظالم سے اے اللہ فلسطینیوں اور اہل اسلام کی حفاظت فرما، اپنے فضل کا معاملہ فرما، جہاں کہیں بھی یہ امت مظلوم ہے اللہ اس کی بھرپور نصرت فرما، ظالم کے ہاتھ کو ظلم سے روک دے، اے اللہ آج تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت اقوال کا مقبول مجموعہ اختتام کو پہنچا، اس نسبت سے تیرے بندے دور و دراز اور قرب و جوار سے اس امید میں آئے ہیں کہ جو کچھ مانگا جائے گا وہ ملے گا، اے اللہ تمام کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، اے اللہ تیرے جن بندوں نے اس موقع پر ارباب انتظام اور متعلقین سے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں ان کی تمام جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، ہم سب کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما، جو مانگا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اے اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اور تیرے نیک بندوں نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما، اے اللہ اس مجلس میں شریک تیرے تمام بندوں کی جائز مرادیں پوری فرما، ربنا جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتوب علینا انک انت التواب الرحیم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و علی و اصحاب اجمعین برحم۔
یہ بیان پیش کیا جا رہا ہے مفتی احمد خان پوری .com کی طرف سے۔